الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مسائل الحکام میں گفتگو ہماری اوقات نماز کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور واجب نمازوں کے اوقات پر گزشتہ اتوار کو مسائل کا اختتام ہوا تھا. اب تک کے مسائل کا خلاصہ: شریعت اسلامیہ میں کل 6 نمازیں ہر مکلف کے اوپر واجب ہوتی ہیں. ایک نماز یومیہ، دوسرے نماز آیات، تیسرے خانہ کعبہ کے واجب طواف کی 2 رکعت نماز، چوتھے میت کی نماز، پانچویں باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر باپ کے مرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہیں، اور چھٹے وہ نماز کی جو انسان نظر یا قسم یا عہد کھا کر خود اپنے اوپر واجب کرا لیتا ہے. نماز یومیہ میں ظہر و عصر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے. زوال آفتاب کا مطلب کسی بھی چیز کا سایہ جب مغرب کی طرف سے ختم ہو کر مشرق کی طرف بڑھنے لگے تو اس کو شرع کی زبان میں زوال آفتاب کہا جاتا ہے. وقت ظہر اور وقت عصر مشترک ہے، یعنی زوال آفتاب سے غروب آفتاب. اس میں شروع سے 4 رکعت نماز کا وقت صرف ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، اور آخر سے 4 رکعت کا وقت صرف عصر کے ساتھ. نماز مغرب اور عشاء کا وقت غروب آفتاب شرعی سے شروع ہو کر آدھی رات تک جاری رہتا ہے، اور غروب آفتاب شرعی سے مراد یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ مشرق کی طرف جو سرخی ظاہر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، انسان کے سر سے گزر کر مغرب کی طرف آ جائے، ختم ہو جائے، رات کی سیاہی نمودار ہو جائے جو انسان کے سر سے گزر کر مغرب کی طرف آ جائے. اور آدھی رات سے مراد غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کے وقت کا آدھا وقت جو ہے وہ آدھی رات کا وقت کہلاتا ہے. آقا رسول کے نزدیک اور آقا خمینی کے نزدیک غروب آفتاب سے لے کر نماز صبح تک کے وقت کا آدھا غروب آفتاب آدھی رات کہلاتا ہے. اس میں بھی وہی شرط ہے کہ غروب آفتاب کے بعد 3 رکعت کا وقت صرف مغرب کے ساتھ مخصوص ہے، اور آدھی رات سے پہلے 4 رکعت کا وقت صرف عشاء کے ساتھ. اگر انسان نے مغربین کی نماز غروب آفتاب سے لے کر آدھی رات کے عرصے میں نہیں پڑھی اور آدھی رات کا وقت آ گیا، تو اس کے بعد مغربین کا وقت باقی رہتا ہے نماز صبح تک، لیکن اس دوران میں انسان نہ ادا کی نیت کرے گا نہ پڑھے گا. اور اگر نماز صبح کا وقت آ گیا تو اس کے بعد پھر بہرحال میں نماز قضا ہو جائے گی، اور قضا کی نیت سے انسان کو نماز صبح کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، یعنی مشرق کی طرف سے جو دوسری سفیدی نمودار ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی سفیدی اور اس کی روشنی بڑھ کر طلوع آفتاب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس وقت سے صبح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک یہ وقت جاری رہتا ہے. یہاں تک کی بحث ہو چکی ہے اب تک کی نشستوں میں، اور اس کے بعد آج اوقات نماز کے باقی مسائل، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ اتوار سے قبلے کے مسائل پر ہماری گفتگو کا آغاز ہو. ان پانچ یومیہ نمازوں میں سے دو چار نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی ظہرین کی نماز اور مغربین کی. ظہر و عصر کی نماز میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے اس کے بعد عصر. اسی طرح سے مغربین میں پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے اس کے بعد عشاء. اگر جان بوجھ کر اس ترتیب کا خیال نہ رکھا اور پہلے عصر کی نماز پڑھ لی یا پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی تو وہ نماز جو ہے وہ باطل ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. یہ مسئلہ تو اس وقت ہے جب انسان جان بوجھ کر اس قسم کا کام کرے، لیکن اگر بھولے سے انسان ظہر کی نماز سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لے تو اس کا شأن کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان بھولے سے عصر کی نماز پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. انسان نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ظہر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی، غلطی سے میں عصر کی نماز پہلے پڑھ گیا. تو اگر نماز پوری ہو چکی ہے، چوتھی رکعت میں سلام کے بعد اسے یہ یاد آیا تو اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے، بس اس کو ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام یہ کہ بعد نماز وہ یہ نیت کر لے کہ جو نماز میں نے ابھی ختم کی ہے اس کو میں ظہر کی نماز قرار دیتا ہوں. اپنے دل میں یہ ارادہ لیا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ ظہر کی نماز ہے، اور اس کے بعد دوسری نماز کیا نہ تک پڑھے، لیکن اس دوسری نماز میں عصر کی نیت نہ کرے، بلکہ یہ نیت کرے کہ اب جو کچھ میرے ذمے میں ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں. وہاں پھر ذمہ ظہر ہے تو ظہر کو ادا کر رہا ہوں، عصر ہے تو عصر کو ادا کر رہا ہوں، بہرحال جو کچھ میرے ذمے میں اس کو میں ادا کر رہا ہوں. لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے والی نماز کو ظہر کی نماز وہ قرار دے دے. یہ مسئلہ اس وقت کا ہے جب نماز ختم ہونے کے بعد انسان کو یاد آئے، لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے عصر کی اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بھولے کو شروع کر دیا ہے، ابھی تو ظہر کی نماز باقی ہے، تو وہیں پہ جہاں پر اس کو یاد آیا وہیں پہ اپنی نیت کو پلٹا دے، یعنی دل میں یہ ارادہ لیا کہ جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اور جو کچھ میں پڑھوں گا یہ سب کا سب ظہر ہے، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز بعد میں ادا کرے. وہیں پہ جہاں پر اس کو یاد آیا وہیں پر وہ نیت کو پلٹا دے. یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو عصر کی نماز میں یہ یاد آئے کہ وہ بھولے سے غلط نماز شروع کر چکا ہے، ابھی ظہر کی نماز باقی ہے. لیکن اگر مسئلہ اس کا الٹا ہو جائے، یعنی ظہر کی نماز میں کو یہ یاد آ جائے کہ ابھی میں نے ظہر کی پڑھ لی تھی، عصر کی نماز میرے اوپر باقی تھی اور میں غلطی سے ظہر شروع کر چکا ہوں، اس صورت میں اس کی یہ نماز باطل ہے اور اس ظہر کی نماز سے وہ عصر کی نماز تک نہیں جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ نماز کو وہیں پر توڑ دے اور اس کے بعد نئے سرے سے عصر کی نماز شروع کرے. اگر نماز عصر کے بیچ یہ مسائل اگر کم پیش آتے ہیں لیکن کبھی کبھار پیش آ جاتے ہیں، اور اس صورت کے اندر ضروری ہے کہ انسان کو مسئلہ معلوم ہو، اگر وہ اپنی مرضی سے عمل کرے گا تو اس کی دونوں عبادتیں، پہلی والی بھی اور بعد والی بھی، دونوں جو ہے باطل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ پھر بنیاد قربت پر نہیں رہتی بلکہ اپنے دل کے اوپر انسان کی بنیاد ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ مسئلے ذہن میں رہیں. بہرحال اس وقت گرمی بھی ہے، حق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس مصیبت کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. تو اگر نماز عصر کے بیچ میں انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ ابھی ظہر کی نماز رہ گئی اور اس نے نیت پلٹا لی کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھوں گا یا پڑھ چکا ہوں سب ظہر ہے، اور پھر ظہر میں پہنچا تو پھر یاد آیا کہ نہیں ظہر کی تو میں پڑھ چکا تھا، تو میں نے یہ تو میں نے غلطی سے نیت کو پلٹایا تھا. ظہر کی نماز میں جانے کے بعد پھر اس کو یاد آ گیا کہ نہیں پہلے صحیح پڑھ رہا تھا، اب میں نے غلطی کی،
اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ آقا اخوی اور آقا خمینی میں اختلاف ہے. آقا اخوی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی صورتحال پیش آئی کہ اصل اسے ظہر کی طرف آیا، ظہر کی نماز میں پھر یاد آ گیا کہ نہیں اصلی نماز میری عصر کی تھی، تو دوبارہ عصر کی نماز کی طرف چلا جائے اور اس کو پڑھ لے، تمام کرے، اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے. آقا خمینی یہ کہتی ہے کہ اگر عصر کی نماز سے انسان ظہر کی نماز تک آیا اور ظہر کی نماز میں آنے کے بعد پھر اس کو یاد آ گیا کہ نہیں غلطی میری ہے، شروع کی نماز صحیح تھی عصر، تو اگر انسان اس دوران میں کسی رکن تک پہنچ چکا ہے تو اس کی نماز باطل ہو گئی ہے، نئے سرے سے نماز شروع ہوئی. یعنی فرض کیجئے کہ سورہ حمد پڑھ رہا تھا وہ دوسری رکعت میں انسان سورہ حمد پڑھ رہا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ عصر کی نماز میں نے غلط شروع کی ہے، ظہر کی پڑھنا چاہیے، اس نے ظہر کی طرف نیت کو پلٹا لیا، سورہ حمد پڑھا، سورہ قلب اللہ پڑھا، قنوت پڑھا، پھر اس کو رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گیا کہ نہیں اصل میں نماز عصر ہی کی ہونا چاہیے تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، تو کیونکہ ابھی وہ رکن میں نہیں پہنچا ہے اس لیے اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر رکن میں پہنچنے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز غلط ہے. تو اگر رکن میں پہنچ چکا ہے، یعنی رکن میں رکوع ہو، سجود ہو، جتنے بھی ارکان ہیں پانچوں، ان میں سے کسی میں پہنچ چکا ہے تو نماز باقی ہے، اور اگر رکن میں نہیں پہنچا تو اس کی نماز نہیں ہے. بس کرنا ہوتے یہ ہوگا کہ پھر سے اس پورے سلسلے کو اس کو دہرانا پڑے گا جو اس جھگڑے کے درمیان پیش آیا، یعنی پہلا شک اس کو جہاں پر ہوا تھا عصر سے ظہر کی طرف آیا تھا سورہ حمد، پھر ظہر کے نیت سے سورہ حمد پڑھا، اس نے قلب اللہ پڑھا، قنوت پڑھا، پھر اس کو یاد آ گیا کہ غلطی اس کی، تو ٹھیک ہے نماز کو پھر عصر کی طرف پلٹا لے، لیکن ہم قلب اللہ اور قنوت ایک مرتبہ پھر پڑھے، عصر کی نیت سے پڑھے. لیکن آپ کوئی کہ نہ رکن ہو، غیر رکن ہو، پڑھ چکا ہو، نہیں پڑھو، بہرحال ہر صورت میں وہ دوبارہ اس جو سے عصر کی طرف آ سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح. یہ تمام مسئلے درپیش تھے، اگر اس کو یقین ہو، اگر انسان کو یقین ہو گیا کہ اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یا ظہر کی چھوڑ دی تو اس وقت یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے کے درمیان انسان کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے ظہر کی پڑھی یا نہیں پڑھی، شک آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اگر دونوں طرف 50-50 احتمال ہو اس کو شک ہے، اگر 51 اور 49 کا بھی ہو گیا تو انسان کے لیے واجب ہے کہ 51 والے احتمال کی طرف جائے، تو اگر بالکل برابر کا شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں میں نے ظہر پڑھی یا نہیں پڑھی، انسان شک میں پڑ گیا، تو اس سلسلے میں یہی حکم ہے کہ انسان ایسی صورت اگر ابھی وقت نماز باقی ہے، واجب ہے کہ اپنی عصر کی نماز جس میں شک ہوا ہے اس کو ظہر کی طرف بدل دے، ظہر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد عصر کی، پہلے ظہر کی اس کو ظہر کی طرف پلٹ دے اور ظہر کی نیت سے اس کو پڑھے، اس کے بعد عصر کی نیت سے ایک نئی نماز پڑھے اور وقت جاری ہے. لیکن اگر وقت اتنا کم ہے صرف 4 رکعت کا وقت ہے، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، تو اب جس نماز کو وہ پڑھ رہا ہے عصر کی نیت سے اسی نماز کو پڑھے جائے، ظہر کی نماز اس کے اوپر آپ کو پڑھنا ایسا ضروری نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھ لے یہ کافی ہے، ظہر کی نماز جس کے بارے میں شک ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھنے کی، اگر یہ شک اس وقت ہو رہا ہے کہ جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے. اعلیٰ وقت گزر چکا ہے، 15 منٹ اور برداشت کر لیے، اس کے بعد مسائل فقہ کا انشاءاللہ اختتام ہو جاتا ہے. آپ حضرات فقہ کی طرف آ جائیے، بہرحال جن لوگوں کے کہنے سے آپ کا حق مارا گیا ہے ہوا کا اور چل رہی ہوگی، بہرحال اگر فقہ تو آپ حضرات اس طرف آ سکتے ہیں. یہ تھا نماز ظہر اور عصر کا. نماز مغرب اور نماز عشاء کے اندر مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ایک مسئلہ اس کا بہت اہم ہے، اگر کہ ایسے شک انسان کو بہت کم پیش آتے ہیں، لیکن جب کبھی پیش آتے ہیں تو اس وقت انسان بہت بری طرح چکرا جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس کے پاس اس مسئلے کا حل ہو، ورنہ بہرحال اگر مسئلہ یاد نہیں کیا تو پہلے حرام تو اس نے کیا ہے اس کی نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن پہلے حرام کا عذاب اس کو ملے گا. اگر نماز مغرب اور عشاء میں اس کو یہ بھولے سے نماز مغرب پہلے پڑھ گیا, نماز عشاء پہلے پڑھ گیا, نماز مغرب تو پہلے پڑھنا واجب ہی, بھولے سے اگر نماز عشاء پہلے پڑھ گیا اور نماز ختم کرنے کے بعد یاد آیا کہ مغرب کی نماز تو ابھی میں نے پڑھی ہی نہیں, تو بہرحال نماز عشاء پڑھی ہے اس کے بعد نماز مغرب پڑھ گیا. لیکن اگر بیچ نماز میں اس کو یاد آ گیا, نماز عشاء پڑھ رہا تھا بیچ نماز میں اس کو یہ یاد آ گیا کہ ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتی, تو اس کے اندر کیا ہو؟ اگر انسان اس مقام پر ہے کہ جہاں سے نماز مغرب کی طرف واپس آ سکتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ نماز مغرب کی طرف اپنی نیت کو پلٹا کر نماز مغرب تمام کرے. یعنی اگر انسان نماز عشاء پڑھ رہا چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, تسبیحات اربعہ پڑھ لی, رکوع میں نہیں گیا, رکوع میں جانے سے پہلے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے تو اب وہ بیٹھ جائے, بیٹھ کر تشہد و سلام پڑھ کے اپنی نماز مغرب کو تمام کرے. لیکن اگر اس کو رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ نماز مغرب میں نے ابھی نہیں پڑھی, تو اب یہ ایسا موقع ہے کہ رکوع سے وہ واپس نہیں جا سکتا تیسری رکعت کی طرف, تو آپ اس مقام پر اگر یاد آ جائے یعنی چوتھی رکعت کے رکوع میں یا اس کے بعد, تو اس سلسلے میں آقا رسول اور آقا خمینی میں اختلاف ہو. آقا خمینی کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر چوتھی رکعت میں اس کو یاد آ گیا چوتھی رکعت کے رکوع میں کہ ابھی نماز مغرب میں نے نہیں پڑھی ہے, چوتھی رکعت کے رکوع میں یاد آیا, تو چونکہ واپس جانے کا وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے اس نماز کو جاری رکھے, اس کو ختم کرے یہ نماز سے اس کے بعد نماز مغرب پڑھے. یہ آقا خمینی کا فتویٰ. آقا کوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ چوتھی رکعت کے رکوع میں اگر انسان کو یہ یاد آ جائے تو اس کی نماز باطل ہو, اب اس نماز کو وہ توڑ دے, ایک مرتبہ نماز مغرب پڑھے اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ چار رکعت نماز عشاء پڑھے. تو اتنا اختلاف ہے دونوں کے درمیان کہ نماز اس طریقے سے باطل ہو جائے گی آقا رسول کے نزدیک, آقا خمینی کے نزدیک بہرحال باطل نہیں ہے, وہ نماز کو تمام کرے اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے. نماز مغرب کے درمیان اگر انسان کو یہ یاد آ جائے اس وقت کا ہے جب انسان کو نماز عشاء میں یہ یاد آئے کہ اس کی نماز مغرب چھٹ گئی, لیکن اگر اس کو نماز مغرب میں یہ یاد آئے کہ میں نماز مغرب پہلے پڑھ چکا ہوں نماز عشاء میری باقی ہے, تو اب اس کی نماز جو پڑھ رہا ہے یہ باطل ہے اور اس کو چھوڑ کر اب نئے سرے سے نماز عشاء وہ پڑھے گا کیونکہ مغرب تو پہلے پڑھ چکا ہے. نماز یہ دونوں مسئلے سے یقین, اب اگر نماز مغرب اور عشاء پڑھ رہا ہے, نماز عشاء پڑھ رہا ہے, شک ہو گیا اس کو کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, ایک شک ہو گیا اس کو, اس شک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے اس کو شک تمام ہو. اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے یہ شک ہوا تو وہی مسئلہ جو گزشتہ مسئلے میں تھا کہ وہ واپس آئے نماز کو مغرب کی طرف پلٹا دے, مغرب کی نیت سے نماز کو پورا کرے اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھے, اور اگر شک اس کو چوتھی رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوا ہے تو نماز اس کی باطل
ہے. رکوع کے لیے یاد آ گیا تو
ہاں, اگر چوتھی رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو سیاحت اربا پڑھنے کے درمیان میں تو وہ بیٹھ جائے تشہد و سلام پڑھے اور بعد میں دو سجدے اذکار بجا لائے قیام بھیجا کے. لیکن اگر اس کو رکوع میں جانے کے بعد یہ یاد آئے تو اس سلسلے میں اس کی نماز باقی ہے جو وہ پڑھ رہا ہے, اب مغرب بھی اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور عشاء بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اگر اس کو چوتھی رکعت کے رکوع میں یقین ہو گیا کہ اس کی نماز مغرب چھٹ گئی ہے تو آقا ہے خمینی کے نزدیک اس کی نماز صحیح تھی، لیکن اگر اب اس کو شک ہو گیا ہے تو آقا ہے خمینی کے نزدیک اس کی نماز باطل ہے، آقا ہے خمینی کے نزدیک تو بہرحال ہر صورت میں باطل ہے، چاہے چوتھی رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد شک ہو جائے یا یقین ہو جائے کہ ابھی نماز مغرب رہ گئی، آقا ہے خمینی کے نزدیک دونوں صورتوں میں باطل ہے، لیکن آقا ہے خمینی کے نزدیک خمینی کے نزدیک اگر یقین ہے تو صحیح نماز، اور اگر شک ہے تو نماز باقی نماز. یہ سارا مسئلہ اس وقت کا ہے اگر وقت نماز اتنا باقی ہو کہ نماز کو توڑ کر مغرب بھی پڑھ سکتا ہے یا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آدھی رات سے پہلے صرف چار رکعت کا وقت باقی ہے اس وقت یہ شک ہو رہا ہے تو بہرحال ہر صورت میں جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اسی کو پڑھے، اسی کو تمام کرے، مغرب کی نہ اس کے اوپر خزا ہے نہ کوئی ارادہ ہے نہ احتیاط کچھ بھی نہیں، مغرب کی نماز کی طرف بالکل توجہ وہ نہیں دے گا. چند مسئلے اور رہ گئے اور وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی اسی طرح ہفتے کھیلتے گزر جائے گا. اب مسئلہ اس کا ایک قاعدہ بتا دیا جائے، قاعدہ کوئی نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بعد والی نماز میں یقین ہو جائے تو پہلی والی نماز رہ گئی ہے تو اس نماز کی طرف کو جا سکتا ہے، پہلی والی نماز کی طرف، لیکن پہلے والی نماز سے کبھی بعد والی نماز کی طرف انسان نہیں آ سکتا. زہر کی نماز میں یقین ہو جائے، شک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن زہر کی نماز سے عصر کی نماز کی طرف انسان کسی صورت میں نہیں آ سکتا. اسی طرح مغرب کی نماز سے عشاء کی طرف کسی صورت میں نہیں آ سکتا، شک ہو رہا ہو یا یقین ہو رہا ہو. دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کبھی قضا نماز سے ادا نماز کی طرف نہیں آ سکتا. انسان نماز قضائی پڑھ رہا ہے، اب اگر انسان یہ چاہے کہ نماز قضا کو بدل کر ادا کی نیت کر لے تو کسی صورت میں اس پر عمل نہیں کر سکتا. جیسے کہ مسئلہ کچھ ساتھیوں کو پیش بھی آیا تھا کہ غالباً کسی دن ہر ادھر میں ڈیڑھ بجے نماز جمعہ ہو گئی، اس کے بعد نماز ظہر کچھ حضرات پڑھتے ہیں اور کچھ حضرات اپنی قضاء عمرے کی ظہر پڑھتے ہیں. ایک صاحب قضاء عمرے کی ظہر پڑھ رہے تھے، اس کے بیچ میں ان کو خیال آیا کہ نماز جمعہ جو ہے کسی وجہ سے غلط ہوئی، صحیح نہیں ہوئی، تو اب نماز ظہر کے بیچ میں یہ یاد آیا، اب وہ یہ نہیں کر سکتا شخص کہ قضاء کی نماز سے وہ یہی عرض کر لے کہ نماز جمعہ غلط ہوئی ہے، نماز ظہر سے انسان کو بربادی ہو، یہ نیت نہیں کر سکتا کہ جو قضاء عمرے پڑھ رہا ہوں اس سے میں اپنی نماز ظہر کی طرف چلا جا رہا ہوں، قضا سے ادا کی طرف کسی صورت میں نہیں جا سکتا، لیکن ادا نماز پڑھ رہا ہو تو ادا نماز سے قضا نماز کی طرف آ سکتا ہے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ جو ادا نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کا وقت بہت ہے، اگر بالکل چار رکعت کا وقت باقی ہے آخر غروب آفتاب اس وقت وہ ادا نماز پڑھ رہا ہے عصر کی، تو اس سے وہ کسی بھی قضا نماز کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر وہ قضا نماز پڑھے گا تو یہ والی نماز جو ہے یہ بھی قضا ہو جائے گی، ایک فعل حرام وہ کرے گا. لیکن اگر فرض کیجیے دو بجے کوئی آدمی قضا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے اپنے قضا نماز پڑھنے کا تو وہ قضا نماز کی طرف واپس جا سکتا ہے، تو زہر کی ادا نماز پڑھ رہا ہے ادا کر لے کہ نہیں یہ ادا نہیں پڑھ رہا ہوں میں بلکہ قضاء عمرے جو ہے اس کو قضاء عمرے میں تبدیل کرتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ وقت باقی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امکان بھی ہو. ہاں بالکل، ہاں اس میں تو کوئی فرق نہیں، بالکل پڑھ سکتا، لیکن اگر وہ نماز ادا پڑھ رہا ہے، ایک ہی نماز مغربی کی نماز پڑھ رہا ہے یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ خصوصاً مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ ادا نماز سے پہلے ادا نماز کا پڑھنا ضروری ہے، کہ مثلاً انسان ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی صبح کی نماز قضا ہو گئی، تو وہ انسان نے دو رکعت صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی، دیر سے سو کر اٹھتا تھا جیسے آج کے دن لوگ اٹھے ہوں گے، ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو خیال آ گیا کہ صبح کی نماز بھی باقی نہیں ہے بلکہ ظہر کی نماز پڑھ رہا، پڑھتے پڑھتے اس کو خیال آ گیا کہ صبح کی نماز بھی باقی ہے، تو اگر اس کا مستحق واجب سمجھتا ہے پہلے قضا نماز کا ادا کرنا تو اس کے لیے قضا کی طرف جانا واجب ہے، اور اگر واجب نہیں سمجھتا جیسے آقا ہے کوئی، تو تو تب بھی بہرحال مستحب ہے، تاکید ہے کہ جب تک کہ قضا ادا نہ ہو جائے، قضا سے انسان چھٹکارا نہ پالے اس وقت تک قضا ادا نماز نہ پڑھے. یعنی اگر آج آپ ظہر کی نماز بھی پڑھیں تو سب سے بہتر یہی ہے کہ پہلے صبح کی دو رکعت نماز قضا پڑھ لیں، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں. تو اگر ظہر کی نماز انسان نے شروع کر دی اور بیچ نماز میں اس کو اس چیز کا خیال آئے، تو آپ تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ظہر کی نماز کو صبح کی قضا نماز کی طرف بدل سکے. دو رکعت صبح کی نماز ہوتی ہے لیکن اس نے تشہد پڑھ کے وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے، اور تیسری رکعت کے اندر تسبیحات اربعہ بھی شروع کر دی اور نماز ظہر کی پڑھ رہا ہے جس کا وقت بھی ہے، پھر بھی اگر اس کا دل کیا ہے تو وہ واپس آ سکتا ہے صبح کی نماز قضا کی طرف، بیٹھ جائے، سلام پڑھ کر نماز کو مکمل کرے اور اس کے بعد تدارک اس کا کرے، تین چار وغیرہ کا واجب ہے اس کے مستحب کے نزدیک، اور اس کے بعد پھر نماز ظہر وہ پڑھے. تو قضا سے ادا کی طرف نہیں آ سکتا لیکن ادا سے قضا کی طرف جا سکتا ہے، کہ ادا پڑھتے پڑھتے اگر انسان کا دل چاہے تو قضا نماز پڑھ سکتا ہے. اور تیسری چیز یہی ہے کہ انسان کبھی مستحب نماز سے واجب نماز کی طرف نہیں جا سکتا. انسان اگر مستحب نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل چاہے ایک دم سے دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک دم سے اس کا دل چاہے کہ دو رکعت کو میں صبح کی دو رکعت بنا دوں، تو یہ وہ نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے نماز کو تمام کرے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے. ہاں ادا سے مستحب کی طرف آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس میں علماء میں اختلاف ہے، بہرحال اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ادا سے مستحب کی طرف. تو یہ تین اصول ہیں کہ ادا سے قضا کی طرف انسان جا سکتا ہے، قضا سے ادا کی طرف نہیں آ سکتا، مستحب سے واجب کی طرف نہیں آ سکتا، اور بعد والی نماز سے پہلے والی نماز کی طرف، یعنی عصر سے ظہر کی طرف اور عشاء سے مغرب کی طرف آ سکتا ہے لیکن پہلے والی سے بعد والی کی طرف نہیں جا سکتا. یہ مسائل اوقات نماز کے ختم ہو گئے اور انشاءاللہ آئندہ اتوار سے قبلے کے مسائل شروع ہوں گے. نوافل یومیہ کے اوقات کی بحث رہ گئی تھی اور ابھی اتنی گنجائش ہے کہ اس کو بھی مختصر طریقے سے نمٹایا جا سکتا ہے. نوافل یومیہ میں یہاں تک بات گزشتہ اتوار کو پہنچی تھی کہ 34 رکعت نوافل ہوتے ہیں، جس میں 8 رکعت ظہر کے، 8 رکعت عصر کے، 4 رکعت مغرب کے، 1 رکعت عشاء کا اور 11 رکعت نماز شب کے، 2 رکعت نماز صبح. عشاء کے نوافل میں دونوں مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر پڑھا جائے، اور کیونکہ جب کوئی بھی نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے تو وہ ایک رکعت بیٹھی ہوئی دو رکعتیں حالت قیام میں کھڑے ہو کر ایک رکعت کے برابر مانی جاتی ہیں، جس لیے عشاء کی نماز جو دو رکعت پڑھی جائے گی اس کو ایک رکعت سمجھا جائے گی. یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن عشاء میں یہ اختیار نہیں ہے انسان کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ لے ایک رکعت، عشاء میں احتیاط واجب کے لیے تو اس کو ہر صورت میں بیٹھ کر پڑھنا پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ نوافل کے بارے میں جو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہر وہ نماز جو سفر کی حالت میں قصر ہو جاتی ہے اس کے نوافل بھی قتل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے نوافل اب حالت سفر میں نہیں پڑھے جا سکتے. اگر تو انسان پڑھ لے تو نوافل جو ہے بحثیت نوافل ان کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ شرن وہ موجود نہیں ہے، سوائے نماز عشاء کے نافلہ، یعنی ظہر اور عصر کے نافلہ اگر انسان سفر میں پڑھے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو نوافل کے لیے لکھا گیا. لیکن نماز عشاء کا نافلہ انسان حالت سفر میں پڑھ سکتا ہے ایک شرط کے ساتھ، کہ وہ مستحب کی نیت نہیں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت کرے. اگر رجائے مطلوبیت کی نیت کرے تو اس کا نماز عشاء کا نافلہ سفر میں صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں. تیسری چیز یہ ہے نافلہ کے سلسلے میں کہ نافلہ کھڑے ہو کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی، حالت اختیار میں بھی آپ کا دل چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، بلکہ بعض حالتوں میں بس میں سفر کرتے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، بازار سے سودا لاتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے بھی نافلہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ان حالتوں کا نہ بتانا ہی بہتر ہے. لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اور اس کا دل چاہے تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھنے میں بس بہتر ہی ہے, واجب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ڈبل پڑھ لے, آٹھ کے سولہ پڑھ لے, لیکن اگر آٹھ کے وہ آٹھ پڑھتا ہے تب بھی صحیح رہے, بس ثواب ہے تھوڑی سی کم لگے گی. اور تیسری چیز, چوتھی چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نافلہ پڑھے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام نوافل پڑھے. ظہر کے اس نے شروع کیے, چار رکعت پڑھ کر اس کا دل بھر گیا تو صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آٹھ نہیں پڑھے صرف چار پڑھے تو چار کا ثواب بھی نہیں ملے گا, نہیں چار کا ثواب اس کو مل جائے گا. یا مغرب کے چار کے بجائے دو پڑھ لیں وہ بھی صحیح. نماز شب 11 رکعت اور پھر قبلے کے احکامات کے اوپر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہماری درود بھیجیں. ارشاد الہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں اجتنبوا کثیر من الظن اجتنبوا کثیر من الظن نے کہ تم لوگ بری اختیار کرو تم لوگ بچو ظن سے برے خیال سے پس گمانی سے ان بعض الظن اسم یقیناً اکثر ظن ایسے ہوتے ہیں اکثر بدگمانی ایسی ہوتی ہے کہ جو گناہ اور گناہان کبیرہ حسن ظن اور سوء ظن کے سلسلے میں ہماری آدھی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی تھی اور کافی حد تک کافی باتیں اس سلسلے میں کہی جا چکی تھیں لیکن چند باتیں رہ گئی تھیں کہ جن کا تذکرہ کر دینا آج مناسب ہے اور اس لیے بھی کہ اس گفتگو میں ایک اور اہم موضوع آئے گا. ارشاد الہی یہی ہے کہ ظن سے بچو اور ہمیشہ اچھے ظن کی طرف خوش گمانی کی طرف جاؤ کبھی بدگمانی کی طرف نہ جاؤ. اس سے پہلے مثالیں بھی دی جا چکی ہیں کہ اگر شراب پیتا ہوا بھی دیکھو مومن کو تو کبھی اس کے بارے میں برا خیال دل میں مت کرو. ظن کی چار قسمیں ہوتی ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. آج ظن کی پہلی دو قسموں کے سلسلے میں ذرا تفصیل سے گفتگو کہ ظن کی ابتدا ہمیشہ خدا سے ہوتی ہے اور انتہا ہمیشہ مومن کے اوپر آ کر ختم ہوتی ہے. کہ ظن سے مراد یہی ہے کبھی انسان خدا کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں نہ رکھے. یہ گفتگو اس سے پہلے گزر چکی تھی اور اس سے کچھ حضرات اس تاثر لے کر اٹھے تھے. ایک واقعہ بھی جناب موسیٰ کا اور قیامت کا واقعہ جو پیش کیا تھا تو کچھ حضرات یہ تاثر لے کر اٹھتے تھے کہ اب جو دل چاہے کرو اور خدا کے بارے میں سوچنے ظن رکھو کہ وہ بخش دے گا تو جنت ہماری. لیکن گناہان کبیرہ پیدا حضرات کے علم میں ہو کہ جہاں یہ موجود ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی اپنی مثال کہ بھائی جب ہم یزید سے بدتر ہیں تو جو گناہ دل چاہے کرو بہرحال ہم کو جہنم میں تو جانا ہی. جب یوں بھی جہنم میں جانا ہے یزید سے بدتر ہونے کی وجہ سے تو پھر کیوں نہ عیش و آرام کرتے ہوئے جہنم میں جاؤ. خود یہ جملہ کہنا جو ہے یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور اگر کوئی شخص یہ گناہ کہتا ہے تو تزول العدالت بالکبیرہ کہ اس کی عدالت جو ہے وہ فوراً زائل ہو جاتی ہے. یعنی شریعت اسلامی کی روح سے وہ عادل نہیں رہتا. کہ ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کسی وجہ سے آپ یزید سے بھی بدتر ہیں تب بھی وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہیں. انسان کو کسی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن والامن من مکر اللہ اگر کوئی شخص معصوم کی روایت کی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو خدا رحیم و کریم ہے غفور ہے سب کو چاہے بخش دے گا اس کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں. یا جو گناہ بھی کرتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ گناہ ہمارا چھوٹا ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے ہمارا گناہ جو ہے وہ بخش دیا جائے گا. خود یہ اعتقاد دل میں رکھنا صحیح ہے لیکن اگر اس اعتقاد کی وجہ سے انسان گناہوں کے اوپر آمادہ ہو جائے اور گناہ کرنے لگے تو وہ خود ایک گناہ کبیرہ. انسان کا یہ کہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے بعد وہ شخص اس وقت تک عادل نہیں رہتا جب تک کہ توبہ نہ کرے. اور جب اس کی عدالت ثابت ہو گئی تو فقہ میں آپ جہاں کہیں سنیں گے دو عادلوں کی شرط ہے ایک عادل کی شرط ہے تو وہاں پر اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہو. حسن ظن اللہ پر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ حسن ظن اللہ پر رکھنے کا مقصد یہی ہے مراد یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ جو ہے بہرحال رحیم ہے کریم ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام حسن الظن باللہ تعالی کیا ہے؟ حسن ظن اللہ کے اوپر امام فرما رہے ہیں حسن الظن باللہ تعالی اللہ پر حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ ان لا ترجو الا اللہ ولا تخافو الا ربک کہ تم اب دنیا میں کسی سے کوئی امید مت رکھو الا اللہ سوائے اللہ. اگر اللہ پہ تمہیں حسن ظن ہے کہ اللہ جو ہے رحیم ہے کریم ہے, تو حسن ظن صرف رحیم و کریم کی حد تک نہیں, بلکہ حسن ظن یہ بھی ہے کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو چاہے دنیا ہماری مخالفت کرے خدا موجود. اگر ہم دیانتداری سے کام لیں گے تو ٹھیک ہے, ہمارا کاروبار نہیں چلے, ہم نوکری نہیں کر سکتے, رشوت نہ لیں تو اپنے ساتھیوں کے اندر بدنام ہو جائیں گے. لیکن اللہ ترجو الا اللہ, حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یہ بھروسہ رکھو کہ جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار ہیں, تو حسن ظن کا یہی مطلب ہے کہ خدا کے اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے کبھی رزق کے خوف سے, روٹی کے ڈر سے کوئی غلط کام نہ کرو. اگر تم میں حسن ظن ولا تخاف و الا ظن دے گا, اور رحیم و کریم ہے, اس کا کیا مطلب کہ جب کبھی تم ڈرو اس سے, ڈرنا ضروری ہے لیکن وہ رحیم و کریم ہے, اس سے مت ڈرو. لا تخاف و الا ظن دے گا, اگر ڈرنا ہے تو اپنے گناہ سے ڈرو, وہ تو رحیم و کریم ہے, اس کا تو وہ مقام ہے. لیکن اتنا رحیم و کریم جب وہ رحمت کرنے پر حاضر ہے تو اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم اس کی رحمت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کے احکامات کی کھلم کھلا اس کے سامنے خلاف ورزی کرنے لگے. تو ڈر کی چیز اللہ تو نہیں, جو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, اس کے بارے میں نبی البلاغہ میں امیر المومنین کا خطبہ بھی ہے کہ اللہ سے کبھی مت ڈرو. اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اللہ کوئی فوا نہیں ہے, اللہ کسی کو کھا نہیں جائے گا, اللہ تو اپنے بندوں پر ہر وقت رحمت کرنے کو تیار ہے. ڈر کی کیا چیز ہے؟ الا تخاف و الا بغم, کہ نہ ڈرو کسی سے, لا تخاف و الا بغم, دنیا کی کسی چیز سے خوف نہ کھاؤ, نہ خدا سے نہ کسی اور سے, بلکہ اگر ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں. اگر فرض کرو تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہاری روزی کا دروازہ بند ہو جاتا, تمہارے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا, تم اچھے کام کیے جا رہے ہو یا نہیں کیے جا رہے, اپنے آپ کو مومن کہتے ہو, اور اس کے بعد تمہارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں, تمہارے اوپر مشکلات پڑ رہی ہیں, تو یہی سمجھو لا تخاف و الا بغم دے گا کہ جتنی مشکلات ہیں یہ سب میرے اس گناہ کی وجہ سے ہیں, کاش میں یہ گناہ نہ کرتا تو آج اس مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن اللہ کے اوپر حسن ظن رکھو کہ میں آج توبہ کیے لیتا ہوں, انشاءاللہ اور یقیناً خدا جو ہے میرے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ پر حسن ظن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت کے اوپر بھروسہ کر کے انسان ہر گناہ کرے, بلکہ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیاوی سہاروں کو چھوڑ دیں, دنیا کی کسی چیز کو واسطہ یا وسیلہ نہ بنائیں, بلکہ سوائے ان چیزوں کو جن کو خود خدا نے تمہارے لیے وسیلہ قرار دیا, اور ہر سلسلے میں تمہاری ہر آرزو خدا تک پہنچ کر تمام, اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو اور اپنے گناہوں کا خیال رکھو. اس کے علاوہ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آن حضرت ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں, ممبر کے اوپر تشریف لے گئے اور یہ فرما رہے ہیں کہ والذی لا الہ الا ہو, کہ اس ذات کی قسم کے جس کے سوا کوئی خالق اور کوئی معبود نہیں, ما اوتیا خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن ظن اللہ, کہ کسی بھی مومن کو بلکہ دنیا کے کسی شخص کو دنیا اور آخرت میں بھلائی اور نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کو اللہ کے اوپر حسن ظن نہ ہو. اور حسن ظن کی یہی تشریح کی گئی کہ حسن ظن کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا کو خدا سمجھو. تو اگر مومن کے پاس حسن ظن کی دولت نہیں, اللہ کے بارے میں اس کو صحیح خیال نہیں ہے, تو یاد رکھیے کہ ما اوتیا خیر الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت سے اسے کوئی نیکی کوئی بھلائی کوئی خیر نہیں مل سکتا. خیر ملنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر حسن ظن رکھتا ہے, اور اللہ پر حسن ظن کا معاملہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ سے خدا نے یہ ارشاد فرمایا جو حدیث قدسی میں موجود ہے کہ انا حسن ظن, کہ جہاں تک میرے حسن ظن کا تعلق ہے, میرے ظن کا تعلق ہے کہ بندہ تو خدا سے حسن ظن رکھے, خدا کا بندے سے کیا رشتہ ہے, تو یہ ارشاد فرمایا کہنا حسن ظنی انداز نے, کہ میرا حسن ظن میرا ظن بندے کے متعلق یہ بندے کے پاس ہے, ان ظن خیرن فخیرا و ان شرن فشرا, کہ اگر بندہ میرے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے تو میں بھی بندے کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہوں, اگر بندہ میرے اوپر حسن ظن کرتا ہوں تو میں بھی بندے کے متعلق حسن ظن کرتا ہوں کہ جو گناہ یہ کر گیا. اگر یہ خدا دلوں کے حال کو جانتا ہے, لیکن یہ بات کہنے کا طریقہ کہ اگر بندے نے گناہ کر دیا لیکن اس کو میرے بارے میں حسن ظن ہے تو میں بھی بندے کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس بندے کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری یا دشواری پیش آئی ہوگی تو یہ گناہ کر دے وہیں شرا شر لیکن اگر بندہ جو ہے میرے بارے میں برا خیال رکھتا تو میں بھی بندے کے بارے میں برا خیال رکھتا ہوں کہ یہاں تک اگر بندہ عبادت بھی کرے تو کیونکہ بندہ میرے بارے میں برا خیال رکھ رہا ہے میں بھی بندے کے بارے میں برا خیال رکھتا ہوں کہ یہ عبادت بھی اس کی دنیاوی کسی مصلحت سے ریا سے شرک سے ہوگی تو اب اللہ اور بندے کا رشتہ جو ہے اس کا تعلق خدا نے بندے کے اوپر ڈال دیا کہ اگر بندہ خدا سے اس نے ظن رکھ رہا ہے اور اس نے ظن کا طریقہ بھی بدلایا تو خدا بھی بندے سے اس نے ظن رکھتا ہے یعنی اس کے گناہوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے لیکن اگر خود بندہ خدا کے بارے میں اس نے ظن نہیں رکھتا کہ نماز میں کہہ رہا ہے اجیاتن آمد ہو وہ اجیاتن افسائیں اور حالت یہ ہے کہ دنیا کے ہر شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار مومن ہو یا منافق کافر ہو یا مشرک جو بھی واسطہ جو بھی وسیلہ نظر آیا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار ہے یہاں تک کہ گناہان کبیرہ میں دیکھ یہ بھی ہے کہ دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر میں چلے جانا کہ ایسی جگہ جہاں پر سارے مسلمان اس کو چھوڑ کر صرف اس لیے کہ نوکری صحیح نہیں ہے پیسے زیادہ نہیں ملتے ایش و آرام سے گزر نہیں ہوتی ایسے ماحول میں چلے جانا کہ جہاں سوائے کفر و شرک کے کچھ نہ ہو یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے اور یہ حرام ہے ہر شخص کے بارہ لوگ سنیں نہ سنیں تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر وہ مادی فوائد نہیں جو وہاں پر تو کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین خدا سے کہہ رہا ہے کہ بارہ الہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بارہ الہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ خدا پر انسان کو اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ خدا جو ہے رزق اور روزی کا ذمہ دار ہے اس کے بعد بھی دے گا یا نہیں دے گا بلکہ یہی ہے کہ جو کچھ کمائیں گے ہم اپنے زور بازو سے کمائیں گے کہ وہاں جا کر زیادہ مواقع ہیں ہم زیادہ کمائیں گے یہ بھی اللہ کے بارے میں سوء ظن کی ایک قسم ہے اور اگر اللہ کے بارے میں جس نے سوء ظن رکھا تو اللہ بھی اس کے بارے میں سوء ظن رکھے گا یہ ہے حسن ظن خدا اور بندے کا بندے اور خدا اس کے بعد اگر انسان خدا کے بارے میں حسن ظن رکھتا تو اس کا یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ خدا والوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھے کہ جو جو خدا سے منسلک ہے جو جو خدا سے متصل ہے جس جس کا واسطہ جس جس کا رابطہ جس جس کا تعلق خدا سے ہے اس بندے کا بھی یہ فریضہ ہے کہ یہ بھی ان تمام لوگوں سے اس نے ظن رکھے اور اگر اس نے ظن نہیں رکھتا تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ عزت تہم المؤمن اخاؤ کہ جب کبھی مومن کسی دوسرے مومن کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا یا سوچتا جب کبھی الفاظ حدیث دیکھیے کہ عزت تہم المؤمن اخاؤ مومن جو ہے وہ برا خیال کر رہا ہے مومن کے بارے میں اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن گناہ کر سکتا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ مومن کی شفاعت باقی ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ عزت تہم المؤمن اخاؤ کہ جب کبھی مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں لاتا ہے انمعت الایمان فی قلب کما ینمعت الملح فی الطعام کہ اس کے دل میں جب کسی مومن نے دوسرے مومن کے بارے میں برا خیال اپنے ذہن میں پیدا ہونے دیا اس کے دل میں آ گیا دوسرے مومن کے سلسلے میں غلط خیال تو اب کیا اثر ہوتا ہے اس مومن کا انمعت الایمان فی قلب اس کے دل کے اندر ایمان گھلنے لگتا ہے بگڑنے لگتا ہے ختم ہونے لگتا ہے کس طریقے سے کما ینمعت الملح فی الطعام جس طریقے سے اگر کھانے کے اندر یا پانی کے اندر نمک ڈال دو تو نمک گھل جائے گا مل جائے گا پورے کھانے میں یا پورے پانی کے اندر پہنچ جائے گا لیکن خود نمک نمک نہیں رہے گا اسی طریقے سے دل کے اندر جہاں کہیں کسی مومن کے بارے میں برا خیال آ گیا تو ایمان گھلنے لگا ایمان ختم ہونے لگا اور ایمان کا نام و نشان اس دل سے ختم ہو جائے گا پھر وہ شخص جب ایمان نہیں رہا تو مومن کہاں رہا تو مومن سوء ظن کر سکتا ہے لیکن اگر کرے گا تو یہ یاد رکھے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ گھلنا شروع ہو گیا وہ بگڑنا شروع ہو گیا ہے اب اس کا فریضہ یہ ہے اگر وہ یہ جانتا ہے کہ ایمان کو بچا لے تو فوراً اس برے خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اس سلسلے میں جو بھی طریقہ ملتا ہے چاہے تعویلات کرنا پڑے دور دراز کی کوئی بات ڈھونڈ کر لانا پڑے تب بھی لے کر آ جائے تاکہ اس مومن کے بارے میں برا خیال نہ پیدا ہونے لگے کہ جیسا ارشاد ہے کہ لا تظنن امیر المومنین ہی کا ارشاد ہے کہ لا تظنن اخیک کبھی اپنے بھائی کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں پیدا نہ ہونے دو وہ انتا سجدہ لہا فی الخیر مہملا اور حالت یہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہوئے تو جب تک کہ تمہارے پاس یہ حالت ہو کہ تم اس شخص کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے دور دراز سے ڈھونڈ کر کوئی بھی اچھا خیال لا سکتے ہیں. کہ جیسے مثال جی کہ اگر کوئی ظالم بھی ظالم کے دروازے پر بھی عالم کھڑا ہو تو آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کر یہ خیال لا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی مومن کا حق دلانے کے لیے گیا ہو سکتا ہے ظالم کے ساتھ اس لیے ملا ہو تاکہ مومنین کے حقوق کی پاسداری کرے. تو جب تک تمہارے اختیار میں یہ موجود ہے کہ تم اس مومن کے اس بھائی کے اس فعل کو کسی اچھے کام کے اوپر حمل کر سکتے ہو اس وقت تک اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسا برا خیال ذہن میں نہ لانے دو. ہاں اگر اس حد تک پہنچ چکا ہے وہ کہ اب وہ خود وہ مومن جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں کا دین کہاں کا ایمان کہاں کا عمل کہاں کا فعل, تو اس کے بعد یہ حدیث موجود ہے کہ من حتق ستره حتق اللہ ستره, کہ جو شخص خود اپنے پردے کو پھاڑ دیتا ہے تو خدا بھی اس کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے. کہ جو شخص خود کھلم کھلا گناہ کرتا ہے پھر وہ حضور میں مبتلا ہو جاتا ہے, ایسا کام کرتا ہے کہ اس کی تعویل کی گنجائش موجود نہ ہو تو پھر اللہ بھی اس کا پردہ نہیں رکھتا اور اس کلیے سے اس کو مستثنا کر دیتا ہے. پھر یہ حکم ہو جاتا ہے کہ فاسق و فاجر کی غیبت بھی جائے گی. لیکن وہ فاسق و فاجر ہو عام مومنین کے بارے میں یہ حکم ہے جہاں تک ممکن ہو جو وہ تعویل پیش کرے اس کو قبول کرو, اور اگر وہ تعویل نہیں بھی پیش کر رہے ہیں لیکن تمہارے دل میں کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی تعویل آ رہی ہے تو تم اپنی تعویل کے اوپر بھروسہ کر لو. مومن بھائی کے بارے میں کبھی کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں پیدا نہ ہو. اس سلسلے میں جناب میر باقر داماد اور شیخ بہائی آب اللہ مقام یہ دونوں قوم شیعہ کے وہ نامور علماء ہیں کہ اپنے اپنے دور میں ان کی نظیر اور ان کی مثال کوئی نہیں. اب ایک مومن کا دوسرے مومن سے حسن ظن دیکھی, اور اس سلسلے میں یہ خیال بھی رہے کہ دونوں علماء ہیں, اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ دو ملاؤں میں مرغی حرام, کہ جہاں کہیں دو عالم ہوں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے. اگرچہ یہ ہمارے عوام کے خود کی حالت ہے, آپ کو ملے گا بڑے بڑے علماء کی کتابیں کہ اس نے غلط لکھا ہے اس نے صحیح نہیں لکھا, ان کی نظر حدیث پر نہیں پڑی ان کی نظر آیت پہ نہیں پڑی, لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا مخالف ہیں یا ایک دوسرے کے علم کی کمی ظاہر کر رہے ہیں, بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ حقیقت کی تہ تک پہنچنا. اسی لیے غیبت میں ایک مقام یہ بھی ہوتا ہے نفی کمال غیبت نہیں, موضوع ہمارا غیبت نہیں ہے لیکن اور آپ یہ کہیں کہ وہ مستحد نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی, کہ وہ ایک کمال کا دعویٰ کر رہا ہے جس سے لوگ دھوکا کھا سکتے ہیں. آپ انکار کر سکتے ہیں اس کمال کا, وہ غیبت نہیں رہے گی. یا علماء اگر مسئلوں میں غلطی کرے تو دوسرے علماء کو یہ اختیار ہے کہ حقیقت کی تحت تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کی تنقید اور تردید کرے. تو علماء آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں لڑتے بھی رہتے ہیں کہ میر باقر داماد اور شیخ بہائی دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف رسالے لکھے ہیں, لیکن علم رسالے ہیں کہ ان کا مسئلہ غلط ہے ان کا مسئلہ غلط ہے اس قسم کی باتیں لکھی ہیں. اور دونوں کا مقام شاہ رخ کی نگاہ میں کیا تھا؟ میر باقر داماد کے سلسلے میں یہ واقعہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ ضمن حسن ظن اگر کے موضوع ہے لیکن اگر کبھی کبھار خصوصاً اس دور میں علماء کے خدمات اور علماء کا مقام بھی زیر بحث آ جایا کرے تو اس میں نقصان کوئی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے, خاص طور پر اس دور میں کہ جہاں ہر شخص نے اپنا وسیلہ اختیار کر رکھا ہے کہ جب تک کہ صبح و شام کو ہر عالم کو ایک ایک گالی نہ دے اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنے فریضے کو پورا کر دیا. اس دور میں اس ماحول کے اندر آپ حضرات یاد رکھیں علماء کا یہ مقام خدا اور رسول کے نگاہ میں, اور یہ بھی فخر ہے ہم کو کہ ہمارے علماء ایسے ہیں جو آج تک کسی بادشاہ کے سامنے یا کسی ظالم کے سامنے جھکے نہیں, ان کے ساتھ رہے ہیں لیکن ساتھ رہنے کا نتیجہ وہی ہوا جو نصیر سوسی کے ساتھ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہلاکو خان جیسا ظالم اور جابر بادشاہ نصیر الدین سوسی کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کرتا ہے تو وہ نصیر الدین سوسی کے بیٹے کو ایک شیعہ کر لیتے ہیں اور ایک مومن خالص کر لیتے ہیں کہ ترکستان میں مذہب افقا صرف ان کی ذات کی وجہ سے پھیل گئے. اگرچہ دوسرے علماء کا واقعہ بھی ملتا ہے غیروں کا, امام ابو یوسف ہے مثلا ہارون رشید, جنہوں نے واقعہ آگے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز دار پل اشیا کے اسداد امام کی حدیث کہ چیز کو اگر پہچاننا ہے تو پہلے اس کی ضد کو دیکھو, کہ جب تک کہ تم باطل کو نہیں دیکھو گے حق کو نہیں پہچان سکتے. جب تک کہ آپ فن علماء کو نہیں دیکھیں گے ہمارے علماء کی عظمت آپ محسوس نہیں کر سکتے. امام ابو یوسف کہ جن کا یہ واقعہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے دوسروں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہارون رشید عباسی اپنے باپ مہدی کی ایک قمیض کے اوپر عاشق ہو گیا اور اس نے یہ چاہا کہ خود سے اپنی خواہشات کو پورا کرے لیکن اس کے باپ کی قمیض تھی ماں کے برابر ہو چکی ہے شریعت اسلامیہ میں بہرحال بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو لے آئے اپنے اب کے اندر لیکن اب دل بھی نہیں مانتا ہے دل کو دیکھا جائے یا شریعت کو دیکھا جائے. اب اگر ہارون رشید براہ راست ہی اب کام کرتے ہیں تو گھر میں دو پہلیاں پہنچتی ہیں کہ آپ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیں. قاضی ابو یوسف راضی ہو جاتی ہے. دوسرے دن دربار خلافت میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. ہارون رشید کہتا ہے کہ یہ قمیض ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے آؤٹ کروں. قاضی ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ قریب سے پوچھتے ہیں تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے. قریض کہتی ہے کہ میں ان کے باپ کے تصرف میں رہ چکی ہوں اس لیے باپ کے بعد بہرحال بیٹے کے تصرف میں نہ اخلاقی طور پر جائز ہے نہ قانونی طور پر نہ شرعی طور پر. تو اب قاضی ابو یوسف یہ پہنچتے ہیں کہ تو اس کے باپ کے حق میں رہی ہے؟ نے کہا رہی ہے. قاضی ابو یوسف نے پوچھا کہ کیا اس کے باپ نے تیرے ساتھ جمع کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں کیا تھا. کہا قاضی ابو یوسف نے کہ تو دعویٰ کر رہی ہے چار گواہ لے کر آج انہوں نے دیکھا ہو کہ اس کے باپ نے تیرے ساتھ جمع کیا تھا اور اگر تو چار گواہ نہیں لاتی تو تیرا دعویٰ بغیر گواہوں کے باطل. نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کی عقل پر پتھر پڑے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنی قمیض کے ساتھ چار آدمیوں کی موجودگی میں طریقے کا فیل کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ شریعت سے بولنے لگا تجھے اپنی شریعت تیرا کام نہیں شریعت ہمارا کام ہے. یہ کہہ کر پتوا لکھا جاتا ہے کہ چونکہ مدعیہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اس لیے بادشاہ کو ہر طرح کا اختیار اس کے اوپر ہے. ایک یہ علماء تھے اور ایک وہ علماء تھے کہ مثلاً شیخ بہائی کیا عباس قوم کا دورہ کر رہا ہے مدرسوں میں پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے اس کو کہ مدرسے کے اندر شیخ بہائی بیٹھے ہوئے ہیں شیخ بہائی اور ان کے سامنے دو تین شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ہر کمرے میں گیا ایک مدرس ہے اور تین شاگرد ایک مدرس اور تین شاگرد پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی شیعوں کی آبادی اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. شیخ بھائی نے پوچھا کہ یا شیخ آپ اتنے بلند مقام کے حامل ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کے دور میں یہ ہو رہا کہ اس طرح طالب علم دین کو حاصل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. شیخ بھائی نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ پھٹ جائے تو پھر ایک کام کیجیے گا. وہ کام یہ ہے کہ کل صبح دوپہر کے وقت جب بازار کھڑا ہوا ہو لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تو میں گھوڑے کی سواری کروں گا بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے. آپ صرف یہ کیجیے گا کہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر میرے گھوڑے کے آگے آگے چلیے گا اور پورے بازار کی سیر کرا کر مجھے لائیے گا. شیخ عباس سے آگاہ شیخ بہائی کو یہ تک نہیں پوچھتا کہ یا شیخ کیا وجہ ہے شریعت یہ حکم دے رہی ہے ائمہ کی روایات میں یہ حکم معلوم ہو رہا ہے یا کیا؟ نہیں, شیخ نے حکم دیا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ شیخ کے حکم کے اوپر عمل کرے. شیخ بھائی دوسرے بازار میں گھوڑے پر سوار ہیں اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ شیخ عباس سے اعظم جو یہ اتنا ہے اس کا شیخ کے بارے میں کہ شیخ کبھی کوئی برا فتوا یا کوئی غلط پیار اپنے دل میں نہیں لا سکتے. شیخ بھائی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے شاہ عباس سے اعظم کہ اس کا جلال اور دبدبہ آپ کو تاریخوں میں ملے گا. اکبر اعظم جو ہندوستان کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہی تھے دونوں اور بہت چوٹیں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ دنیا نے دیکھا کہ شاہ عباس اعظم اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ننگے پیر ننگے سر بازار کے اندر اس سرے سے اس سرے تک گئے اور اس سرے سے اس سرے تک گھوڑے کو لے کر چلا گیا شاہ عباس بھی اور شیخ بھائی بھی. ایک لفظ نہ شیخ بھائی نے شاہ عباس سے کہا نہ شاہ عباس نے شیخ بھائی سے. اگلے ہفتے ایک مرتبہ پھر شیخ بھائی کی زیارت کو پہنچتا ہے شاہ عباس قم کے روضے میں. بعد زیارت معصومہ قم وہ نکلا اور اس نے دیکھا کہ چاروں طرف اتنے کمرے ہیں وہ طالب علم جن سے کھچاکھچ بھرے ہوئے کہ بیٹھنے کی جگہ تک نہیں ملتی. بہت حیران ہوا, بڑی مشکل سے شیخ بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا شیخ یہ کیا معجزہ ہے, یہ کیا معجزہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کیا کایا پلٹ ہو گیا؟ تو کہا شیخ بھائی نے کہ صرف بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم حکومت شاہی میں بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ہماری زیادہ عزت ہوگی زیادہ تکلیف ہوگی, اس لیے وہ ایسے علوم حاصل کرتے تھے جس سے شاہی دربار میں بلند مقام حاصل کرے. شاعری ہے, علم نجوم ہے, علم تاریخ ہے, علم فلسفہ ہے, علم ریاضی ہے, وہ صرف ایسے علوم حاصل کرتے تھے. لیکن کل جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ شاہ عباس اعظم جیسا بادشاہ ایک عالم دین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر یہاں سے وہاں جا رہا, تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ علم دین وہ دین ہے کہ جو شاہ عباس کو ننگے پاؤں چلا سکتا ہے, تو ہم خود علم دین کیوں نہ حاصل کریں. اس کا یہ ثبوت ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, اور وہی مثال بھی عین ہی ہمارے یہاں ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ علماء نہیں رہے, صحیح عالم نہ رہے, لیکن یہ دیکھیے کہ ہم صحیح عالم کی عزت اور تکریم کتنی کرتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ علماء نہیں رہے. کہ جو عالم دین صحیح ہوتا ہے, ذرا مقدس ہے, تو اس کو تو ہم تقدس کی روئی میں لپیٹ کر ایک کجرے کے اندر بٹھا دیتے ہیں کہ بس ہمارا کام صرف یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کی زیارت کر لیا کریں. ان کا علم اور تقویٰ چار مرتبہ چلا جا رہا ہے, لیکن ہم نہ کچھ پوچھتے ہیں اور نہ کبھی ان سے کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت ہے. بس ان کی ایک دفعہ زیارت کر لی اور وہ ہمارے لیے کافی ہو گئے, اور وہ علماء کے دن کے پیچھے ہم پھرتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں دنیا ان کے اوپر کبھی کبھار غالب آ جاتی ہے. تو بہرحال موضوع سے ہم ہٹ گئے. تو حسن ظن کی بات ہو رہی تھی کہ میر باقر داماد اگر ان کا واقعہ بھی ایک بتلایا جائے ابتدائی تو گفتگو بہت سی کھینچ جائے گی. بہرحال میر باقر داماد اور شیخ بہائی, شیخ بھائی کا تعارف ہو گیا, میر باقر کا تعارف بھی ہو جائے, کیونکہ اس کے اندر بہت ہی اہم بات موجود ہے حال حرام کھانے کے مطابق کہ میر باقر داماد روزانہ 14 میل کا فاصلہ طے کیا کرتے تھے اپنے گھر سے مدرسے جانے کے لیے اور مدرسے سے گھر آنے کے لیے. 14 میل کی مرتبہ بھوک اور پیاس کا عالم خربوزے کے چھلکے کھا کھا کر انہوں گزارا کیا. ایک مرتبہ اپنے گھر سے جب مدرسے جا رہے تھے تو راستے 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا, راستے میں دیکھا کہ نہر بہ رہی ہے, نہر کے کنارے کنارے چلا کرتے تھے اور اس نہر کے اندر ایک سیب پڑا ہوا بہ رہا. 24 گھنٹے کا فاقہ ہو جس کے اوپر 14 میل کا فاصلہ ہو, بے اختیار ان کا یہ دل چاہا کہ سیب کو اٹھا کر کھا لوں, اور نتیجے میں انہوں نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا. بھوک اور پیاس تو کیا مٹی سیب سے, لیکن سیب کے کھاتے ہی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میر باقر تمہیں گناہ عظیم کر دیا, مال حرام اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اتنا سب سیب کا ٹکڑا کھائے, اب تم جس طریقے سے اس دنیا میں رہ سکتے ہو جب تک کہ اس کا مالک اس کو ہمارے لیے حلال نہ کرے. میرے باقر داماد نہر کے کنارے کنارے چلے, دیکھا کہ نہر ایک باغ کے اندر جاتی ہے, باغ کے اندر سیب کے درخت لگے ہیں, معلوم ہو گیا کہ سیب جو تھا اسی باغ سے آیا. مالک کے پاس پہنچتے ہیں کہ تو ایک سیب میں تیرا کھا لیا ہے, تم اس کے بدلے میں مجھے معاف کر. مالک نے کہا کہ میں صرف چوکیدار ہوں, مالک نہیں ہوں. اس کا مالک آدھے باغ کا مالک وزیر ہے اور آدھے باغ کا مالک بادشاہ ہے, تو یہاں سے 350 میل کے فاصلے پر دارالخلافہ میں رہے گا. یہی کیا آپ کا 350 میل کا فاصلہ طے کر کے جانا ہے اب ان کو, صرف اس لیے کہ ایک سیب کھا لیا جو بظاہر کسی کی ملکیت میں نہیں تھا کیونکہ نہر میں بہتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اور عمر کون سی ہے, وہی 14-15 سال کی بچپنا ہے, لیکن اتنا خیال ہے ان کو کہ ایک دن خدا کے سامنے ہم کو منہ دیں. پہلے وزیر کے پاس جاتے ہیں کہ وزیر سے معاف کروا کر اس کی معرفت بادشاہ تک پہنچے, وزیر معاف کر دیتا. بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اپنا سیب جو ہوں معاف نہیں کروں, بلکہ آپ آدھا سیب جو آپ نے کھایا ہے اس کے بدلے میں آپ کو سزا برداشت کرنا ہو. شیخ عباس مسترف ہیں, پریشان ہیں کہ کیا کیا, پوچھا کہ کیا سزا ہے. یہی شاہ عباس یہ کہتا ہے, اے میر باپ سزا یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوتی. شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, لنگڑی ہے, ادھوری. اس کے جسم کا کوئی حصہ صحیح اور سالم نہیں, چنانچہ اگر کہ میں بادشاہ ہوں لیکن اس سے کوئی شادی نہیں کرتی. آدھا سے آپ کو اس وقت معاف کیا جائے گا کہ جب آپ اس سے شادی کرنے پر تیار ہو, ورنہ میں روز حشر آپ کا دامن پکوں گا, آپ کا گہبان پکا کر یہ کہوں گا کہ آدھا سے اس کو بدلے میں اس کو عذاب دیا. 14-15 سال کی عمر ہے, بلوغت اور بالغ بھی نہیں ہوئے صحیح طریقے سے ابھی اسی بیچ کے عرصے میں, لیکن یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو میرے اوپر واجب اور حرام نہیں آیا لیکن ہو سکتا ہے خدا مجھ کو پکڑ کی طرح سے کہ لاٹ اٹھا لیا اور ڈکار نہ لے وہاں تو اگر آدھا سیب کھایا ہے تو یہ خیال ایسی مشکل میں پکڑ یہ پسو یہ ہے کہ آدھا سیب کھا لیا بھی داخل کریں تو کیا کریں لیکن روز حشر کا خیال ہے خدا کے سامنے منہ دکھانے کا خیال ہے کہہ دیا کہ اگر آپ اس شرط کو معاف کریں گے تو چلیں اسی شرط کو معاف کر دیں میں تیار ہوں نکاح کے نکاح ہو گیا میر باقر کا اور اس کے بعد داماد کا لفظ داماد یعنی سنگا کیونکہ بادشاہ کے یہ داماد بنے تھے جو آج تک کوئی اور عالم دین نہیں بنا تھا اس لیے ان سے نکاح ہو گئے اب انشاءاللہ باقی آئندہ
بتا دیجیے
یعنی آپ حضرات کی مرضی ہے
پورا کرنے والے
پورا کر رہے ہیں ایک دن کچھ کافی سے پہنچے تھے اس کو آج برابر کیے تو میر باقاعدہ داماد کا نکاح